آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. خدا کا شکر غلامان شاہ بتہا میں, خدا کا شکر غلامان شاہ بتہا میں, شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. جو سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں جانب خلد, جو سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں جانب خلد, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. ایک درود پڑھ لیجیے محمد. دنیا نہ لیں گے منہ در حیدر سے موڑ کے, دنیا نہ لیں گے موڑ کے, دوزخ میں کون جائے گا جنت کو چھوڑ کے, کیا کیا لڑے احد میں جان توڑ کے, کیا کیا لڑے احد میں علی جان توڑ کے, جب سب چلے گئے تھے محمد کو چھوڑ کے, جب سب چلے گئے تھے محمد کو چھوڑ کے, یوں رکھ دیا علی سر اجدر مروڑ کے, جس طرح طفل رکھ دے کھلونے کو توڑ کے, اس آستا پا ہے کبھی اس آستاں بغیر اس آستاں پہیں کبھی اس آستاں بغیر کیا در بدر ہوئے ہیں تیرے در کو چھوڑ کے کیا در بدر ہوئے ہیں تیرے در کو چھوڑ کے ممبر پہ کیا نبی کی جگہ بیٹھتا کوئی دنیا پرست بیٹھے جگہ چھوڑ چھوڑ کے دنیا پرست بیٹھے جگہ چھوڑ چھوڑ کے حقدار کو رسول نے مولا بنا دیا حقدار کو رسول نے مولا بنا دیا مر جائیں غیر اپنے مقدر کو پھوڑ کے ہم بندگان نفس پیمبر ہیں دوستو ہم صرف پھول چنتے ہیں کانٹوں کو چھوڑ کے کعبے کربلا میں نجف میں علی کے دوست کعبے میں کربلا میں نجف میں علی کے دوست یہ ہر جگہ ملیں گے جہنم کو چھوڑ کے کعبے میں کربلا میں نجف میں علی کے دوست یہ ہر جگہ ملیں گے جہنم کو چھوڑ کے زینب پدر کی لاش پہ کہتی تھی بار بار اما گئیں اب آپ چلے ہم کو چھوڑ کے دنیا نہ لیں گے منہ در حیدر سے موڑ کے دوزخ میں کون جائے گا جنت کو چھوڑ کے
اور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی اب القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات
تھوڑی آواز بڑھا
التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ نثار بانو بنت علی حسن اور سید منور علی کا بیرون ملک سید علی انور جعفری جو بیرون پاکستان مقیم تھے عزیز تھے ان کی رحلت ہوئی ہے شامل سورہ فاتحہ قرار دیجئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم والله احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم والله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے خاص طور پر جو حاضرین نے مجلس ہیں ان سے متعلق بیمار نجمہ سلطانہ بنت سید فرحان حسن اپنے ذہنوں میں مریضوں کو لاتے ہوئے ان تمام کی شفا کلی کے لیے بلندتر سلوات سورہ مبارکہ آراف کی 180 آیت کا نشان اللہ اپنے اس کلام میں اپنی معرفت کا سامان عطا کر رہا ہے. یہ طے ہے کہ ہم سب کو خلق کیا گیا ہے لیعبدون تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. بہت معروف آیہ کریمہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. اور عبادت بقدر معرفت ہوا کرتی ہے. جس کی معرفت جس درجے پر بھی ہوگی اس کی عبادت بھی اسی درجے پر ہوگی. لہذا صف تو ایک ہی ہوتی ہے مگر اجزائے صف ایک جیسے نہیں ہوتے. نبی کو دیکھنے والے تو سبھی تھے مگر سب کی نگاہیں
علی جیسی نہیں تھی. ہر ایک کی دید صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. خانہ کعبہ کو دیکھنے والے سب سبھی ہوتے ہیں, مگر سب کی دید ایک نہیں ہوتی, سب کی نگاہیں ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ ہیں جو خانہ کعبہ کے پردے میں ہی مصروف عبادت رہتے ہیں, کچھ ہیں جو میزاب رحمت پر نالے میں ہی بہے جا رہے ہوتے ہیں, کچھ ہیں جو خانہ کعبہ کے دروازے میں ہی رکے رہتے ہیں, کچھ ہیں جو تالے پر ہی اٹکے رہتے ہیں, اور کچھ ہیں جو بیت سے صاحب بیت تک جاتے ہیں. یہ دونوں برابر, یہ سب برابر نہیں ہیں. لہذا معرفت کے مطابق عبادت ہے, اور کیا کیا جائے کہ معرفت میں اضافہ ہو تاکہ عبادت معیاری ہو جائے. عزیزان گرامی, میں اور آپ, یا جو ہم اپنے ماحول کی بات اگر کریں تو ہماری نگاہوں پر حجاب ہیں, ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے, بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتی, اور اگر نظر آ رہی ہوتی ہیں تو کچھ اور نظر آتی ہیں اور وہ ہوتی کچھ اور ہیں. لہذا ہمیں ضرورت ہے ایسی ہستیوں کی, ایسے صاحبان عظمت لوگوں کی, ایسے صاحبان معرفت ہستیوں کی کہ جن کی معرفت اس درجے پر ہو کہ کہنے والا قائل اس اطمینان کے ساتھ یہ جملہ کہے کہ علی کو سوائے اللہ کے اور مصطفیٰ کے کوئی نہیں جانتا, اور اللہ کو سوائے علی کے اور مصطفیٰ کے کوئی نہیں جانتا, اور مصطفیٰ کی معرفت اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ یا اس کا خالق رکھتا ہے یا اس کا گواہ رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب ایسی ہستیوں کی ہمیں ضرورت ہے, اور اللہ تک پہنچنا مطلوب اور مقصود حیات بشر ہے, لہذا اس تک پہنچنے کا ذریعہ ذات کردگار عطا کر رہا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں لفظ وسیلہ تو صرف دو آیتوں میں آیا ہے, لیکن مفہوم وسیلہ قرآن مجید میں 10 سے زیادہ آیتوں میں آیا ہے. اور قرآن قانون کی کتاب ہے, قرآن فارمولوں کی کتاب ہے, قرآن قوانین کی کتاب ہے, قرآن مصادیق کو بیان نہیں کرتی. قانون کی کتاب کے اندر, اور جس کو کہہ لیجئے کہ دستور العمل کے اندر اصول لکھے ہوئے ہوتے ہیں, مصداق تلاش کرنا یہ افراد کا کام ہوتا ہے, یہ اہل دقت کا کام ہوتا ہے. قرآن مجید میں اگر ایک مرتبہ بھی لفظ وسیلہ یا مفہوم وسیلہ بیان کر دیا گیا ہو تو وسیلے کے عقیدے کے اثبات کے لیے کافی ہے. لیکن بہت ہی واضح طور پر ذات کردگار نے اس نام کو بھی, اس لفظ کو بھی بارہا استعمال کیا ہے اور نازل کیا ہے, اور مفہوم وسیلے کو بھی ذات کردگار نے بارہا قرآن مجید کے اندر آیات کی صورت میں نازل کیا ہے. ان میں سے ایک آیت جسے مجھے ان تین مجالس کے لیے اس عزاخانے کی عزاداری کے حوالے سے عنوان مجالس قرار دیا, وہ آیہ مبارکہ ہے سورہ مبارکہ آراف کی, آیت کا نشان ہے 180. ارشاد ہو رہا ہے وللہ اسماء الحسنا. اب یہاں پر میں آپ سے دقت چاہوں گا, اس لیے کہ صاحبان دقت سے دقت کا مطالبہ بیجا نہیں ہے. اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے, ترجمہ کیا جائے گا وللہ اسماء الحسنا, اللہ کے لیے بہترین نام ہے, ترجمہ نہیں ہوگا اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے, اس لیے کہ یہاں جار اور مجرور وللہ, یہ نہیں کہا جا رہا الاسماء للہ, الاسماء الحسنا للہ, یہ نہیں کہا ہے اللہ نے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہترین نام اللہ کے لیے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وللہ اسماء الحسنا, یہ قرآن ہے, مجھے معاف کیجئے گا, یہ میرا کلام نہیں ہے جسے آئندہ کے تباہ کے اندر ٹھیک کر لیا جائے گا, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ لا ریب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا. لہذا ارشاد ہو رہا ہے وللہ اسماء الحسنا, اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے, فدعوہ بہا, اللہ کو پکارو ان ناموں کے ذریعے سے. اچھا, یا اللہ بھی پکارا جا سکتا ہے, خود یا اللہ, مگر اللہ کہہ رہا ہے اس اللہ کو پکارو ان ناموں کے ذریعے سے. توجہ چاہوں گا, یعنی اللہ کو جب یا اللہ کہہ کر تم پکارو تو اس کی بارگاہ میں کچھ ناموں کا ذکر کرو جس کی وجہ سے اس کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے. اب میں اپنے اب تک کے مدعا کے لیے ایک دلیل دے دیتا ہوں عزیزہ نگرامی. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی حجت دکھائیے۔ سرکار نے فرمایا تم اس حجرے میں چلے جاؤ تو میں اللہ کی حجت نظر آئے گی۔ جب میں اس حجرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سجدے کی حالت میں علی تھے۔ میں قریب بیٹھ گیا کہ میں اور سمجھوں کہ مجھے نبی نے یہاں کیوں بھیجا ہے، تو میں نے دیکھا کہ علی حالت سجدہ میں دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر شیعتی بحق مصطفیٰ، یا اللہ میری گناہگار شیعوں کو مصطفیٰ کے صدقے میں معاف کر دے۔ اب پکار اللہ کو رہے ہیں مگر جس نام کے ذریعے پکار رہے ہیں اسے مصطفیٰ کہا جائے۔ حسان کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹا تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی بھی حالت سجدہ میں ہے، مگر میں جب قریب جا کر بیٹھا تو میں نے آپ کے ذکر کو سنا، سرکار فرما رہے تھے اللہم اغفر امتی، یا اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف فرما بحق علی ابن ابی طالب، علی کی وجہ سے میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے۔ اب پکارنا اللہ کو ہے مگر ان کا نام لے کر پکارنا ہے، یہ ہے اس آیہ کریمہ کے آغاز کا بیان۔ وللہ اسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، فدوہ بہا، اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے سے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ ودر الذین یلحدون فی اسمائے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جنہوں نے اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیا ہے۔ اللہ کے بارے میں الحاد تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ نہ ماننے والے، اس کائنات کو بغیر کسی الہ کے تصور کرنے والے، انہیں کو تو ملحد کہا جاتا ہے نا۔ لیکن یہاں قرآن مجید میں اللہ کے ناموں کا انکار کرنے والوں کو ملحد کہہ رہا ہے۔ وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام دیتے ہیں، بہت جلد انہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ کریمہ ہے جس پر میں اپنی بہت ہی طالب علمانہ دقت کو پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، کوئی اس قدر بلند ہو کہ جو دوسروں کو بلندی عطا کر سکے۔ آپ کسی کمزور کو سہارا دیتے ہیں، آپ کسی نادار کی مدد کرتے ہیں، آپ ٹھوکر کھا کے گر جانے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہیں، کچھ تو کہیں سے گزرتے ہوئے ٹھوکر کھاتے ہیں، اور کچھ از اول ابتدا سے ہی بلند ہوئے نہیں ہوتے، یعنی وہ بلند ہی نہیں ہوئے ہوتے بلکہ انہیں کوئی ہو کہ جو بلند کرے۔ پروردگار عالم وہ صفات کا مجموعہ، اس کی ذات، وہ بشری حلیے کے اندر اگر آ جائے تو وہ صمد نہیں رہتا، وہ خالق نہیں رہتا، وہ رب نہیں رہتا، وہ اللہ نہیں رہتا۔ اور اگر یہ بشر وہاں جانا چاہے تو اس کے اندر طاقت پرواز نہیں ہے کہ یہ وہاں تک پہنچے۔ ایک بشر کا یہاں سے وہاں جانا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بہت مشکل بات ہے کہ یہاں سے بشر وہاں جائے۔ اب یہ جو اس خالق کے، اس رب کے، اس اللہ کے، اس الہ کے وجود کا تقاضا ہے اور اس بشر کے نقائص کا تقاضا ہے، تو لازم تھا کہ کوئی ہستی ایسی ہو اور اس ہستی سے جڑی ہوئی کچھ ہستیاں ایسی ہوں جن کا تعلق اس اللہ کی ذات سے بھی ہو، وہ صفات پروردگار کے جلوہ گاہ بھی ہوں اور وہ بشری تقاضوں کے حامل بھی ہوں، وہ ذات کردگار سے اتنا گہرا تعلق رکھتے ہوں کہ وہ ذات کردگار کو دلیلوں کی بنیاد پہ نہ سمجھتے ہوں بلکہ ذات کو ذات کی بنیاد پر جانتے ہوں، انہیں کوئی سمجھانے والا نہ ہو، ان کا معیار فہم، ان کا معیار علم اس درجے پر ہو کہ، اور وہ خود اس درجے پر ہوں کہ وہ اللہ کو اللہ سے سمجھتے ہوں اور بشری تقاضوں کے مطابق وہ بشر کے درمیان رہتے ہوں اور وہ یہاں رہتے ہوں اور لوگوں کے ساتھ بازاروں میں اور شاہراہوں پر اور بیوت میں اور اسور میں اور سفر میں اور حضر میں ہمراہی کرتے ہوں، اور اس درجے پر ہمراہی کرتے ہوں بشر کے ساتھ کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگیوں کو منظم کرتے ہوں، لہذا فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم مجھ سے محبت اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اتباع مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے اللہ سے محبت بڑھے، اس اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے اتباع ان کی کرنی ہے۔ پہنچنا اس اللہ تک ہے مگر اس اللہ تک پہنچنے کے لیے اتباع ان کی کرنی ہے۔ تو بس بہت واضح بات ہے کہ مقصد ذات کردگار ہے مگر اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ان کی اتباع نہ ہو، توجہ ہے حضرات کی، جب تک ان کے دروازے پر ان سے وابستگی اختیار نہ کی جائے۔ تو اب وہاں تک جانے کے لیے یہاں والوں سے تعلق کا گہرا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا یہ بھی در حقیقت یہاں والے نہیں ہیں، یہ بھی یہاں والے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے درمیان سکونت اختیار کر کے ہمیں بلند کرنا چاہا ہے، ہمیں بلندی تک لے جانا ان کا مطلب ہے۔ یہ ہمیں انسان نما نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ انسان کامل دیکھنا چاہتے ہیں، انسانوں کی شکل میں نظر نہ آتے ہوں بلکہ حقیقت میں انسان ہوں۔ اب یہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے درمیان رہتی ہیں مگر یہاں کی نہیں ہیں۔ اور کیا خوب کہا ہے علامہ ذیشان نظر جوادی نے تو، کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ تیرا وہاں جانا کمال نہیں ہے، تیرا یہاں رہنا بھی تو کمال ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اے صاحبان ایمان لا تحزنوا، ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں، انتم الاعلون، حوصلہ دے رہے ہیں، تم بڑے لوگ ہو، تم اونچے لوگ ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہاری عظمت بہت ہے، اگر تم مومن ہو تو تم کسی سے کم نہیں ہو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم کسی سے کم نہیں ہو، یہ اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کا مقصد دیکھ لیجئے آپ، پیغمبر کی رسالت کے اہداف کو دیکھ لیجئے، ائمہ کی زندگیوں کے خلاصے کو لے لیجئے، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح ہمیں آلون، آلہ بنائیں، بلند کریں، اونچا کریں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی خطبہ جمعہ دے رہے تھے قوم کی سرزمین پر، تو اکثر ان کے خطبے کو، کیونکہ وہ مسلسل ہر جملے میں ایک آیت اور ہر جملے میں ایک فلسفے کی اصطلاح بولتے ہیں، تو خط آ گیا کہ جی آپ کی بات ذرا ہمارے سروں سے گزر جاتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ذرا نیچے آ کر بات کیجئے۔ تو استاد علامہ آیت اللہ العظمیٰ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ میں نیچے آ کر بات نہیں کروں گا، تمہیں اونچا ہونا ہوگا۔ عزیزان گرامی، بعض دوستوں کا خیال ہے کہ جی مجالس کو اتنا عامیانہ لہجے میں اور بات کرنی چاہیے کہ بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے اور ہر فرد کو سمجھ میں آ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ معاشرے کے اگر سمجھدار سمجھ گئے تو نا سمجھ خود سمجھ جائیں گے۔ معاشرے کے سمجھداروں کو ہمیں مخاطب کرنا ہے، اس لیے کہ معاشرہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں۔ اب ہمیشہ بادشاہ کا مطلب صدر مملکت تو نہیں ہے، راجہ مہاراجہ تو نہیں ہے، بادشاہ کا مطلب کبھی کبھی وہ ڈائریکٹر صاحب بھی ہیں، بادشاہ کا مطلب وہ گورنر صاحب بھی ہیں، بادشاہ کا مطلب وہ مثال کے طور پہ کمشنر صاحب بھی ہیں، جو بھی ما فوق ہے وہ اپنے ماتحت کے لیے بادشاہ ہے۔ اور ویسے بھی عزیزان گرامی، یہاں تو جب میں کسی کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو معاشرہ تو اسی رخ پر چل رہا ہے نا۔ تو اگر معاشرے کا وہ طبقہ متوجہ ہو جائے مفاہیم کی طرف، تو خود بخود وہ طبقہ خود متوجہ ہو جائے گا جو ان سے وابستہ ہے۔ ہمیں اپنی مجالس کے معیار کو نسبتاً تدریجاً بڑھانا ہوگا، اور اس ممبر کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے، میں پھر گزارش کروں گا صاحب بیت سے اور بانی مجلس عزا سے کہ اس ممبر پر جو سال ہائے سال شخصیت ہمیں مستفاد کرتی رہی، ان کے آنے اور ان کے لانے کا اہتمام دوبارہ سے کیجئے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے بر صغیر کے اندر، اردو خطابت کے اندر معیار فہم بھی بڑھا ہے اور ممبر کے بیان کا معیار بھی اونچا ہوا ہے۔ ورنہ ماضی میں آپ 100 سال پہلے جائیے، میں نے شاید کہا ہو کہیں کہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں تھا، انہوں نے مجھے کہا، میں نے ان سے پوچھا، حضور مجھے عرض کی کہ حضور مجھے نصیحت کیجئے کچھ، تو انہوں نے فرمایا 100 سال پہلے ہم عراق اور ایران والے ہندوستان والوں سے مسئلہ پوچھتے تھے، اب تم ہم سے پوچھتے ہو، اپنا معیار اونچا کرو. الٹا ہو گیا ہے معاملہ. یعنی آج ہمارا رخ کہیں اور ہے، ہم نے اپنے مرکزوں کو غیر معیاری بنانا شروع کر دیا ہے. ہر چیز کے لیے ایک کسوٹی ہے، پیمانہ ہے. میں زیادہ اگر گہرائی میں جاؤں گا تو مجھے کچھ خوف ہے کہ کہیں غلط فہمیاں نہ ایجاد ہو جائیں. اتنا طے ہے عزیزان گرامی کہ اونچا ہونا ہوگا، بلند ہونا ہوگا، قد بڑا کرنا ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے 70 سال تک حسین کو سنا ہو، اس کے کردار سے حسینیت نہ آتی ہو؟ ناممکن ہے. اور آپ دیکھیے کہ جس کا معیار فہم اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، وہی معاشرے پر حاکم بنتا ہے. اور حاکم بننے کے غرض سے ایسا نہیں کر رہا. میرے ایک دوست میرے ساتھ حج کے سفر پہ تھے، ہم نے ایک علمی مذاکرہ رکھا کہ پاکستان میں کیا کریں کہ تعلیم کا معیار بہتر ہو. اس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں فلاں ملک کے اندر گیا، اپنے ہم منصب کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو گفتگو گاڑی میں یہ ہو رہی تھی کہ آپ کے ہاں تعلیم کی فیصد کیا ہے اور تعلیم کس درجے پر ہے، 4%، 6%، 8%، 10% پاکستان میں تعلیم ہے. ہم نے ان سے پوچھا جی آپ کے ہاں کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں 92%. کہنے لگے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں 92% تعلیم کا معیار ہے اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور میں تو 10% سے بھی اونچا نہیں گیا، تو مجھے شرم آنے لگی کہ اب میں ان سے مزید کیا بات کروں. تو انہوں نے ایک چراہے کے اوپر ہماری سواری رکی، تو ایک مہتر کو، ایک خاک روپ کو آواز دی جو وہاں صفائی کر رہا تھا روڈ پر. اسے آواز دے کر کہا کہ تمہاری تعلیم کیا ہے، تو وہ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھا جو روڈ پر جھاڑو دے رہا تھا. تو اس نے اس سے پوچھا، ان صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا پڑھنے کے بعد روڈ پر صفائی کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، اب جملہ سنیے گا، کہنے لگا میں نے تعلیم کرسی کے لیے حاصل نہیں کی تھی، شعور کے لیے حاصل کی تھی. جس ملک کے جھاڑو دینے والوں کا شعور اچھا ہو، وہاں بم دھماکے نہیں ہوتے، وہاں غیر معیاری زندگیاں نہیں ہوتی. اصل مسئلہ ہی میرے عزیزو تعلیم کے معیار کا اونچا ہونا ہے. اور تعلیم مقدمہ تربیت ہے، اور تربیت مقدمہ معرفت ہے، اور معرفت مقدمہ عبادت ہے. عبادت وہاں اچھی نہیں ہوگی جہاں معرفت نہیں ہوگی، معرفت وہاں نہیں ہوگی جہاں تربیت نہیں ہوگی. جہاں تربیت نہیں ہوگی، جہاں تربیت نہیں ہے وہاں پر علم کی ضرورت ہے. یہ ہے زینہ آگے بڑھنے کا. ابھی تو ہم کچی پکی کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو ہم پہلے درجے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلیم کا معیار بلند ہونا چاہیے. ایسے ماحول میں کہ جہاں ہماری کالج یونیورسٹیز، ہمارے تعلیمی ادارے، اور اگر ہے بھی تو مہنگی تعلیم ہونے کی وجہ سے، میں علی کی بات کر رہا ہوں، بلند ہونے کی بات کر رہا ہوں، مہنگی تعلیم ہونے کی وجہ سے تعلیم وہی حاصل کر پائے گا جس کے گھر والوں کے پاس، جس کے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ مہنگی تعلیم دلوا سکیں. لہذا ہر آدمی کے لیے تو تعلیم نہیں ہے، پھر ہر آدمی تو تعلیم یافتہ، ہر بچہ تو تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا. معاشرے میں وہ افراد کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ یقیناً بلند ہونے کے لیے، اونچا ہونے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ان ناموں کے ذریعے سے مجھے پکارو. کیوں توجہ دلا رہا اللہ ان ناموں کی طرف؟ وہ بلند لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں خبردار، لا یسوا بآل محمد احد من هذه الامه، خبردار آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی ایک فرد کو بھی برابر میں لا کے کھڑا نہ کرنا، مقایسہ نہ کرنا. یہ اہل بیت کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا. یہ تبرع کا جملہ نہیں ہے، یہ معیار اور عظمت اہل بیت کا پیغام. آگے کی مجلسوں میں اگر مجھے توفیق ہوئی تو مجھے بات عرض کرنی ہے کہ کتنے اونچے لوگ ہیں جن کے دروازے پر ہم بیٹھے ہیں. یہ گھرانہ کتنا بلند گھرانہ ہے. میں مقدمہ لے رہا ہوں، تمہید لے رہا ہوں، مجھے کچھ دیر کے لیے برداشت فرمائیں گے. عزیزان گرامی، بلندی کی طرف آنا ہے، اونچا ہونا ہے، اور اونچا ہونا ہے، بلند ہونا ہے. گلہ و شکوہ یقیناً مختلف فوروموں پہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کے اندر میں صرف گلہ شکوا تعلیمی اداروں کے ساتھ یعنی مروجہ تعلیم یعنی عصری تعلیم سے وابستہ اداروں کے ساتھ صرف شکوے نہیں کروں گا، ہمارے مدرسوں میں بھی بہت ساری چیزوں کی تجدید کی ضرورت ہے۔ نہج البلاغہ کتنی اولویت رکھتی ہے ہمارے مدرسوں میں، تفسیر قرآن کتنی اولویت رکھتی ہے ہمارے مدرسوں میں، مگر یہ فورم نہیں ہے، لہذا مجھے خوف ہے کہ طبیعت پر گرانی نہ آ جائے۔ اتنا عرض کرتا گزروں گا کہ بلند ہونا ہے، اونچا ہونا ہے۔ اب یہ اونچا ہونے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ بشر کو اونچا کرے، بشر کو بلند کرے؟ میں اپنی تربیت کو یہاں مکمل کر رہا ہوں۔ اعلان ہوا وللہ اسماء الحسنی، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ بلانا چاہتا ہے اس دروازے پہ تاکہ تم اونچے ہو جاؤ۔ یہ بت پرستی نہیں ہو رہی، یہ اس دروازے پہ سر نہیں جھکوایا جا رہا، تم اس دروازے پر آؤ تاکہ تمہیں سر جھکانا آئے، تم اس دروازے پر آؤ تاکہ تمہیں اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ ملے، تمہیں کوئی بتائے کہ کیسے بلند لوگ ہوا کرتے ہیں۔ خبردار، یہ کہہ کر بات کو ختم نہ کر دیجئے کہ غلو ہو رہا ہے، اور شیعہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو غالی ہوتا ہو، اور غالی ہی شیعہ ہوا کرتے ہیں، اور شیعہ ہی غلو کیا کرتے ہیں۔ نہیں، یہ غلو نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ غلو نہیں ہے۔ بہت واضح اور روشن، اہل بیت کے مکتب کے اصولوں کو دوبارہ مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج دوبارہ سے اصول مکتب اہل بیت کو آ کر یہاں بیان نہیں کروں گا کیا اس میں یہ اضافہ کر لیجئے اور اس میں وہ نہیں، جو طے شدہ ہیں وہی بہت ہی جامع ہیں۔ بلند کرنا چاہتا ہے اللہ میں
پر محمد و آل محمد، بلند سے بلند تر نعرہ السلام،
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس عزیزان گرامی، میں اپنی تمہید کو یہاں مکمل کرتا ہوں۔ جناب جعفر جوفی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کر رہے ہیں، اور بحار الانوار کے اندر اسے علامہ مجلسی نے لکھا ہے، اور علل الشرائع کے اندر شیخ صدوق نے لکھا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، اختلف الناس، اللہ اکبر، من اہل المعرفہ من العرب والعجم لما سمیا علی علیا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ وہ فرماتے ہیں، کون یہ دو شخصیات کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، یہ کہتے ہیں اہل معرفت کے درمیان شدید بحث ہے، شدید مکالمہ ہے، اور وہ اہل معرفت عرب کے ہوں یا وہ اہل معرفت عجم کے ہوں، ان کے درمیان شدید مباحثہ ہے کہ علی کا نام علی کیوں رکھا گیا۔ میرا مقدمہ آپ کو شاید اچھا لگے اور محسوس ہو، لما سمیا علی علیا، علی کو علی نام کیوں دیا گیا؟ توجہ چاہوں گا۔ کہتے ہیں وَيَقُولُ الرَّجَلُ رَجُلُ مِنَ الْعَرَبِ اِنَّا اِبْنِ هَذَا عَلِيٌ۔ جب ایک مشہور عرب نے اپنے بیٹے کو پہلی مرتبہ دیکھا تو دیکھتے ہوئے کہا کہ اِنَّا اِبْنِ هَذَا عَلِيٌ، میرا یہ بیٹا سر بلند ہے، اونچا ہے، عظیم ہے، علی ہے، علی ہے، یہ میرا بیٹا علی ہے۔ لا یرید من القول اسمہ علی، اس کہنے والے کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ اس بچے کا نام علی رکھے، توجہ چاہوں گا، بل یراد به العلو، اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہ ہر میدان میں بلند رہے، ہر جگہ اونچا رہے، ہر جگہ بلند رہے۔ لیکن اس زمانے کے لوگوں نے اس کا نام علی کہنا شروع کر دیا، اس رکھنے والے نے اپنے بچے کا نام علی نہیں رکھا تھا۔ میدان علم ہو اس میں یہ اونچا رہے، میدان شجاعت ہو اس میں یہ بلند رہے، میدان سخاوت ہو اس میں یہ بلند رہے، میدان عبادت ہو، مصلی عبادت ہو، اس میں یہ بلند رہے، کوئی ایک جگہ ایسی نہ ہو جہاں یہ کم پڑے، جہاں یہ چھوٹا رہ جائے، جہاں یہ کمزور رہ جائے، یہ ہر جگہ علو پائے، ہر جگہ بلند رہے۔ اس نام رکھنے والے کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ ہر جگہ بلند رہے، لہذا یہ میرا بچہ علی ہے۔ علی کا مطلب بلند رہنے والا۔ وہ کون ہے، وہ رجل کون ہے جس نے اپنے بچے کا نام علی رکھا یا علی کہا اسے اور لوگوں نے اس کے کہنے کے بعد علی نام رکھ دیا؟ وہ حضرت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب نے کیوں ایسا کہا؟ میں دو روایتیں آپ کو سناؤں گا۔ ابو طالب اس ہستی کو کہا جاتا ہے، توجہ چاہوں گا، جس ہستی کے بارے میں تو اپنے عقیدے کو تعلیم اور مطالعے کی روشنی میں یوں ہی بیان کروں گا کہ ابو طالب کو اگر ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب صفِ انبیاء میں ملتے ہیں۔ نبی کے بعد نبی کی بات نہیں ہو رہی، لست بنبیین، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کے بعد ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، بہت واضح اور روشن عقیدہ ہے۔ ان سے پہلے بھی تو سلسلہ ہے نبوت رہا، ہر زمانے میں ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ان ایام میں، اس زمانے میں کون حجت خدا تھا؟ اس زمانے میں عبد المطلب حجت خدا ہیں یا ابو طالب حجت خدا؟ ابو طالب کی عظمت کے باب میں بہت وسیع میدان ہے عزیزان گرامی۔ میں صرف دو جملے اور کہتا ہوں آگے بڑھوں۔ حضرت ابو طالب کا لوگ کلمہ ڈھونڈتے ہیں اور کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ جب تک ابو طالب کی حمایت رہے گی کلمہ پھیلتا رہے گا اور نبی مکرم کی نبوت کا پرچار اور تبلیغ ہوتی رہے گی۔ اور فرمائیں، حضرت ابو طالب نے اس بچے کا نام علی کیوں رکھا؟ کیوں پکارا ہادا ابنی ہادا علی، میرا یہ بچہ علی ہے؟ عزیزان گرامی، قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہی تھی اور خانہ کعبہ میں طواف، اللہ اکبر، اس روایت کو سنیں گے، بہار میں بھی ہے اور اس روایت کو المجالس شیخ طوسی کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس روایت کو بی بی جب خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے لگی، قریب الولادت تھیں جناب فاطمہ بنت اسد، اور گھر میں تشریف فرما تھی، جب درد زہ کا احساس ہوا آپ کو، تو ایک آواز بی بی کو آئی کہ بیت اللہ کی طرف قدم بڑھائیے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی تھی، میں نے دیکھا چراغوں کی روشنی میں، جو چراغ کعبے میں جلوے ہوتے تھے، کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں اور ایک مرتبہ دیوار ہلنا شروع ہوئی۔ مجھے خوف یہ ہوا کہ یہ کوئی زلزلہ ہے جس کی بنیاد پر خانہ کعبہ گر رہا ہے۔ میں آگے بڑھا کسی طرح اس بی بی کو بچاؤں کہ ایک مرتبہ دیوار کے ہلنے پر وہ جو دراڑ پڑی تھی، یہ بی بی اس کے ذریعے سے اندر چلی گئی اور میرے پہنچنے سے پہلے وہ دیوار دوبارہ سے بند ہو گئی۔ اور یہ خبر جب میں نے ابو طالب کو پہنچائی اور پھر یہ خبر عام ہونے لگی، عزیزان گرامی، جملہ کہہ دوں، مولا کے خانہ کعبہ میں ولادت پانے کا راوی اگر صرف حضرت عباس ابن عبد المطلب ہی ہوتے تو لوگ کہتے یہ خبر واحد ہے، جاتے ہوئے ایک نے دیکھا تھا، آتے ہوئے پورا مکہ دیکھے گا۔ اور اب جب سارے مکے کو آگاہی ہو گئی کہ ابو طالب کی زوجہ اندر گئی ہیں، تو ایک مرتبہ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، دوسرا دن نمودار ہوا، اطراف کے اکناف کے لوگ بھی جمع ہوئے، اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی چابی، اس تالے کی چابی تو خود حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اچھا، عجیب انداز ہے، اگر بی بی دروازے سے گئی ہوتی، توجہ ہے نا حضرت، تو کہتے صاحب ابو طالب کی زوجہ نہ جاتی تو کون جاتا، اس لیے کہ تو چابی تو انہی کے پاس تھی۔ لیکن وہ ابو طالب جس کے ہاتھ میں چابی ہے، جو تالا اکثر کھولتے اور بند کرتے ہیں، اب جب وہ تالا کھولنے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو تالا کھل نہیں رہا، چابی کام نہیں کر رہی، اور مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے ابھی مطلوب مجمع جمع نہیں ہوا ہے، اس لیے دروازہ کھل نہیں رہا ہے۔ کہ ایک مرتبہ ایک مجمع میں سے ایک شخص کی آواز آئی کہ اے ابو طالب، تالے کو توڑ دیجئے، تو نبی کی برابر سے آواز آئی، چچا، تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو، ہمیں تالا نہیں توڑنا ہے۔ اور یہاں تک کہ دوبارہ وہی دروازہ وہی دیوار جو دروازہ بنی تھی وہی دیوار کھلنا شروع ہوئی. توجہ چاہوں گا. میں نے یہ واقعہ یہاں تک کا واقعہ بڑا طویل اور تفصیل سے بھی ہے لیکن مجھے ایک اور منزل پر پہنچنا تھا لہٰذا یہ خلاصتاً عرض کیا ہے. اب ایک مرتبہ دوبارہ وہ دیوار کھلنا شروع ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد اندر بیٹھی ہوئی نظر آئیں. یہ جو دورانیہ گزرا ہے یہ تقریباً 3 دن کا دورانیہ گزرا ہے. سب کو سیاق و سباق سے تو اندازہ ہے کہ خانہ کعبہ میں کوئی غذا کوئی کھانے کی چیزیں رکھی بھی نہیں ہوتی تھیں. یقیناً حضرت ابو طالب اور خانوادہ بنی ہاشم کے لیے یہ بہت ایک آزمائش کا دور تھا کہ ہماری گھر کی خاتون اندر ہے اور یہ دوبارہ سے دیوار بند ہو گئی ہے, تالا کھلتا نہیں ہے, کیا ہو رہا ہوگا, کیا گزر رہی ہوگی. لیکن جیسے ہی دوبارہ وہ دیوار کھلی ہے اچھا یہ طے ہے تقریباً 30 سے زیادہ اہل سنت کی معتبر کتابوں کے حوالے میں طالب علم رکھتا ہوں اپنے پاس کہ جس میں اہل سنت کے تمام بزرگ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ علی بن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے اور بی مولا کی ولادت کے باب میں اہل سنت کے علماء نے کچھ کم نہیں لکھا ہے علماء اہل تشیع کے نسبت. دیوار کھلی, سامنے نظر آئی جناب فاطمہ بنت اسد, ادھر آواز دی حضرت ابو طالب نے, اے میرے محمد, اے میرے بھتیجے, جاؤ جا کر اپنی چچی کو لے کر آؤ. سرکار اندر گئے ہیں, ابھی حضرت ابو طالب باہر ہیں. سرکار نے اندر جا کے کچھ دیر کے بعد ایک آواز دی ہے اور وہاں سے اس روایت کو میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. آواز آئی, ہلمو یا امی, خود ولدک, چچا جلدی آئیے, اپنے بچے کو اپنی گود میں لیجیے. اب یہ آواز سن کر سرکار حضرت ابو طالب خانہ کعبہ کے اندر گئے ہیں تو نبی کی گود میں مولا علی تھے, اس وقت جناب ابو طالب نے اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے حضرت فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد دی اور مبارکباد میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں ایک بشارت دوں گا, جو میں نے تمہیں بشارت دینے کا کہا تھا وہ یہی علی ہے. قصہ کچھ یوں ہے کہ جب نبی مکرم کی ولادت ہوئی تھی 30 سال پہلے, صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد, تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے پہلی مرتبہ خبر ولادت پیغمبر اکرم حضرت ابو طالب کو پہنچائی تھی. یعنی پہلی خبر, پہلی مرتبہ آ کر جنہوں نے بتایا نا کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا ہے, وہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے شوہر کو آ کے بتایا تھا. تو حضرت ابو طالب نے بے ساختہ فرمایا تھا, تم نے آج مجھے خوش کیا ہے, میں بھی تمہیں خوش کر رہا ہوں, 30 سال کے بعد تمہاری گود میں اسی کا وصی آئے گا. اللہ اکبر, یہ کلمات کیسے ممکن ہیں جب تک یہ نہ مانا جائے کہ ابو طالب کی عظمت کیا ہے, جو غیب کی خبریں دے رہا ہو, جو آگے کی باتیں بتا رہا ہو. نہ جائیے کچھ دیر کے لیے, آپ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں اور میں اپنے بچوں اور جوانوں سے عرض کر رہا ہوں, نہ جائیے ان سوچوں کی طرف کہ یہ مبالغہ ہے, یہ غلو ہے. میرے پاس اس وقت کی تنگی ہے کہ ایک ایک بات کے اوپر دلیل لے کر آؤں. آپ پہلے سے ہی اس میں با ایمان ہیں کہ ہم اس گھرانے کو معمولی گھرانہ نہیں مانتے, ان ہستیوں کو معمولی ہستی نہیں مانتے, یہ خاص ارادہ پروردگار ہستیاں ہیں, یہ عیبت و علم الہی ہیں, اللہ کے علم کا صندوقچہ ہیں. یہ مولا علی نے بولا ہے, مولا نقی نے کہا ہے, ہم اللہ کے علم کا صندوقچہ ہیں, اللہ کا علم جہاں ہوتا ہے وہ ہم ہیں, لہذا یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں. حضرت ابو طالب نے اپنی زوجہ کو آواز دے کر کہا, اے فاطمہ, مجھے ذرا احوال بیان کرو کہ کیا گزری تمہارے اوپر, کیسے یہاں تک پہنچیں, تم یہاں کیسے آ گئیں. اب حضرت فاطمہ بنت اسد کا خطبہ سنیے, صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں, اذا اقبلت الفاطمہ تو بنت اسد, فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ جب میں خانہ کعبہ کے قریب گئی تو میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جب درد زہ کو محسوس کیا تو میں نے اللہ کو آواز دے کر کہا, یا رب انی مؤمنت بکا و بما جاء من عندکا من کتب و رسل, یا اللہ میں تیری مومنہ ہوں. اور کلمہ کسے کہتے ہیں, اور اقرار توحید کسے کہا جاتا ہے, یا رب انی مؤمنۃن بکا، میں تیری مؤمنہ ہوں، وبما جاء من عندک، اور ہر وہ چیز جو تیری جانب سے نازل ہوئی ہے میں اس پر ایمان رکھتی ہوں. وہ کون کون سی چیزیں جو تیری جانب سے آئی ہیں؟ من کتبن و رسلن، ساری آسمانی کتابوں پر یقین رکھتی ہوں، ہر آنے والے رسول پر یقین رکھتی ہوں. اور اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں وانی مصدقۃن بکلام جدی ابراہیم الخلیل، اور اے اللہ میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد ابراہیم خلیل خدا کے اس کلام کی جو انہوں نے اس وقت، اب کہاں ہے کلام ان کا؟ قرآن میں تو بعد میں آئے گا، جو حضرت ابراہیم نے کہا ہے، جو اللہ نے قرآن میں بعد میں نازل کیا ہے. یہ فرما رہی ہیں قرآن میں نازل ہونے سے پہلے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. انی مصدقۃن بکلام جدی ابراہیم الخلیل، کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے؟ کون سے کلام کی تصدیق فرما رہی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد؟ آپ میری باتوں سے تھک تو نہیں رہے؟ اللہم صل علی، حضرت ابراہیم نے، حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ یہاں جد اور اولاد کے تعلق سے بات کر رہی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، جد اور اولاد کے تصور سے، وہ میرے جد ہیں، میں ہم ان کی اولاد ہیں، اس رشتے سے. تو اولاد کے لیے کچھ کہا ہے نا حضرت ابراہیم نے، جو بعد میں نازل ہوگا. قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا ہے ابھی، قرآن ابھی نازل ہونا شروع نہیں ہوا ہے. قرآن، میں نے اس ازا خانے اور اس ممبر کے محرم کی مجلس میں کہا تھا کہ قرآن مکنون اور محفوظ اور ہے، قرآن منزل اور ہے. یعنی وہ جو مکنون ہے، وہ جو محفوظ قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، وہ قرآن مجید لوہے محفوظ پر ہے، کتاب مکنون میں ہے. یہ جو قرآن ہم جس کی زیارت کرتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ملفوظ ہے، یہ منزل ہے، یہ لفظوں میں ڈھلا ہوا ہے. اور لفظ جو ہے، لفظ میں جو مفہوم ڈھال دیا جائے وہ محدود ہو جاتا ہے. بہت سارے مفاہیم کو الفاظ میں ڈھالنے کی وجہ سے محدود کر دیا جاتا ہے، وہ مفہوم محدود ہو جاتا ہے لفظ میں آنے کی وجہ سے. اللہ کرے میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے بات کو روشن کر رہا ہوں. وہ جو کتاب مکنون ہے، محفوظ ہے، وہ وہی قرآن ہے، وہی کتاب ہے جسے حضرت فاطمہ بنت اسد جانتی ہیں، جسے مولا کائنات نازل ہونے سے پہلے جانتے ہیں، جسے مولا حسین نازل ہونے سے پہلے جانتے ہیں، وہ کتاب مکنون، وہ کتاب محفوظ. فرما رہی ہیں انی مصدقۃن بکلام جدی ابراہیم الخلیل، کیا فرمایا تھا ان کے جد نے اولاد کے حوالے سے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنے دو مسلمانوں میں سے قرار دے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنے دو مسلمانوں میں سے قرار دے اور میری ذریت کو امت مسلمہ قرار دے. خواہش تھی نا حضرت ابراہیم کی کہ میری جو ذریت ہے، میری جو اولاد ہے، وہ مسلمان ہو. حضرت فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہیں یا اللہ، جو میں اقرار کر رہی ہوں نا تیرا، انی مؤمنۃن بکا وبما جاء من عندک من کتب و رسل، یہ میں اپنے جد کے کلام کی تصدیق کر رہی ہوں کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں اور تیرے مسلمان ہیں. اس لیے کہ ہمارے جد کی خواہش یہ تھی کہ میرے نسل جو ہے وہ مسلمان رہے. ایک اور مرحلے پہ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا، سات آٹھ جگہیں ہیں کہ جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کا خیال کیا ہے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں. وجنبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ میرے خانوادے کو، میری نسل کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ. میں اس مرحلے پر صرف ایک جملہ کہوں گا، قریش کے 25 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے بتوں کے نام موجود ہیں، کوئی بنی ہاشم کا بت ثابت کرے. خانوادہ بتوں کے آگے نہیں جھکتا تھا، اس لیے کہ ان کے جد کی خواہش تھی اور وہ تسلسل کے ساتھ ان کی آبا و اجداد نے انہیں موحد رکھا تھا. تبھی معصوم فرماتے ہیں کہ پاک سلموں سے اور متحر رحموں سے ہوتے ہوئے ہم منتقل ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، ابھی حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے جد حضرت ابراہیم کی دعاؤں کو یاد کر رہی ہیں. میں مصدقۃن بکلام جدی ابراہیم الخلیل، اللہم الذی بنا هذا البیت العتیق. اب حضرت ابراہیم کی تعریف کر رہی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ وہی میرے جد ابراہیم ہیں کہ جنہوں نے اس آزاد کرنے والے گھر کی بنیاد رکھی ہے. یہ خانہ کعبہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے، لوگوں کو بت پرستی سے آزاد کرتا ہے، لوگوں کو شرک سے آزاد کرتا ہے. بے عتیق یعنی آزاد کرنے والا. وہی میرے جد کہ جنہوں نے اس گھر کی بنیاد رکھی ہے. فبحق الذی بنا ھذا البیت، یا اللہ، اب جملے سنیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے، یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے جد ابراہیم کا جنہوں نے اس گھر کی بنیاد رکھی. وبحق المولود الذی فی بطنی، اور تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے شکم میں موجود مولود کا. الذی یکلمونی، جو مجھ سے باتیں کرتا ہے. الذی یکلمونی ویسرنی، جو مجھے سرور پہنچاتا ہے، جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں تجھے اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں. وانی موقنتن، اور مجھے یقین ہے کہ ولدی ھذا من آیاتک و دلائلک، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے، یہ تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے اور تیرے وجود پہ دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ بچہ جو میرے بطن میں ہے، بی بی سے باتیں کرتے تھے. صحابیات نے دیکھا، قریش کی بنی ہاشم کی خواتین نے دیکھا کہ جب سرکار نبی مکرم اعلان نبوت سے پہلے، یقیناً مولا علی کی ولادت کے موقع پہ اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، آ رہے ہوتے تھے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد پہلے سے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی تھیں اور دروازے کے قریب بڑھتی تھیں. کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو فرماتی تھیں کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، میرا محمد آ رہا ہے. کسی نے پوچھا یہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے، تو فرماتی تھی یہ بچہ جو میرے شکم میں، مجھ سے کہتا ہے اما اٹھو، اللہ کا نبی آ رہا ہے. بعض جگہ لکھا ہے کہ بعض عورتوں نے طے کیا کہ ہم اٹھنے نہیں دیں گے آپ کو. بعض نے تو یہ کہا یہ تو آپ کا بچہ ہے، آپ نے اسے پالا ہے، نبی مکرم کے طرف اشارہ کیا. آپ اپنے بچے کے لیے، آپ اپنی اولاد کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، احترام کر رہی ہیں، بڑے بڑے چھوٹوں کے لیے معمولاً نہیں کھڑے ہوتے. فرمایا نہیں، یہ بچہ مجھ سے کہتا ہے اما اٹھو. تو عورتوں نے طے کیا کہ انہیں اٹھنے نہیں دیں گے. تو لکھا ہے کہ جب نبی تشریف فرما ہوئے تو وہ جو دسیوں عورتیں جناب فاطمہ بنت اسد کو روک رہی تھیں، ان کی طاقت زیر ہو گئی، زیرو ہو گئی، ختم ہو گئی، اور فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. اور نبی کا احترام، یہ گفتگو کرتے تھے. یہ ساری باتیں تو حضرت ابو طالب دیکھ رہے تھے نا، کہ ابھی جو آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے اتنی عظمت رکھتا ہے، اتنا علو رکھتا ہے، اتنا علی ہے، اتنا عالی ہے. تو اب یہ بات کہنا حضرت ابو طالب کا کہ ھذا ابنی علی، میرا یہ بچہ بلند ہے بھائی، مجھے تو پہلے سے پتا ہے یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے. فرمایا فاطمہ، اب میرے پاس وقت تنگ ہے، ایک 8-10 منٹ کے فضائل جعفری صاحب اور ہو جائیں. اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پر. توجہ چاہوں گا. اب حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہ اے فاطمہ، تو حدثی من ولدی فی البیت، بتاؤ خانہ کعبہ کے اندر 3 دن میں کیا گزری. سنیں گے یہ خطبہ آپ حضرت کا، جناب فاطمہ بنت اسد کیا بتا رہی ہیں. فرمایا اے فاطمہ، مجھے بتائیے کہ یہ 3 دن تک کیا ہوا. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ دنیا میں آیا، جیسے ہی یہ بچہ دنیا میں آیا، یضیئ وجہ نورہ شمس والقمر والمشرق والمغرب والسماء، جتنا کچھ مجھے نظر آ رہا تھا، جو کچھ مجھے محسوس ہو رہا تھا، اس بچے کے چہرے کے نور کی وجہ سے وہ سب منور ہو رہا تھا. اور جب اس کے چہرے کی وجہ سے سارا منور ہوا تو میں نے کچھ آوازیں سننا شروع کی خانہ کعبہ میں سے. فرماتی ہیں نادا جدار و شمال، صلوات پر حضرت محمد و آل محمد. سب سے پہلے شمال کی جانب کی جو دیوار ہے اس سے آواز آنا شروع ہوئی. یہ بچہ میری گود میں تھا، نادا جدار و شمال، السلام علیک یا حسرت الشمال. اللہ اکبر، سلام ہو اے شمال والے لوگوں کی حسرت. جی دیکھیے، گناہگاروں کے ہاتھ میں نامہ عمل الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس وقت وہ پکار کے کہیں گے کاش یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہمارا تعلق بھی تراب سے ہوتا. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. ثم نادى جدار المغرب، پھر اس کے بعد مغرب والی دیوار کی طرف سے آواز آئی، السلام علیک یا اسرار ال یا سر الغروب، یا سر الغروب، اے اسرار کے ڈوبنے اور چھپ جانے کی جگہ تجھ پر سلام ہو، جو پورا مجموعہ اسرار ہو. السلام علیک یا صاحب الدار، اے اس گھر کے صاحب تجھ پر سلام. اب یہ اس گھر کا صاحب ہے، مالک ہے اس گھر کا، وارث ہے اس گھر کا. عزیزان گرامی، اللہ علی کا مالک ہے، اللہ نبی کا مالک ہے، اللہ اس گھرانے کا مالک ہے، اور اس اللہ نے اس گھرانے کو ملکیت عطا کی ہے. اصالت و بالذات اللہ کی ذات مالک اور خالق ہے، لیکن جسے چاہے وہ ملک عطا کر دے، جسے چاہے وہ وراثت عطا کر دے. مکمل استدلال اس کے اوپر موجود ہے، السلام علیک یا صاحب الدار، اے صاحب دار تم پر سلام. توجہ چاہوں گا، اے صاحب دار تم پر سلام. فرماتی ہیں اس کے بعد آواز آئی جنوب کی دیوار کی طرف سے، اللہ اکبر، جملہ سنیے گا، السلام علیک یا جنب اللہ، اے اللہ کے عقیدہ توحید کی کمر. عقیدہ توحید بغیر عقیدہ ولایت علی کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. یا جنب اللہ، یا جنب اللہ، یا عہد اللہ، اے اللہ کے عہد تجھ پر سلام. کیا عہد ہے اللہ کا؟ سرکار نے فرمایا تھا، یا اللہ، اللہ اکبر، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطان نصیرا، مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما. یہ اللہ کا عہد تھا جو آیا ہے، یہ مضبوط مددگار ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. بس عزیزو، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نادا باب البیت، خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف سے آواز آئی، اور دروازے نے سلام کیا، السلام علیک یا باب اللہ المفتوح الی الخلق، اے اللہ کے دروازے علی تم پر سلام ہو، جو اللہ کی مخلوق پر ہمیشہ کھلا رہے گا. یہ آج کی مجلس علی کا ہماری جانب کھلا ہونا ہے، ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جو اللہ کا دروازہ ہے، جو اللہ کی مخلوق کی طرف کھلا ہوا ہے. عزیزان گرامی، اس عالی وجود اور اس علی نام ہستی نے مخلوق الہی کو اتنا بلند کیا ہے کہ ایک مرحلے پہ فرماتے ہیں کہ میں دو قدم ہی پیچھے ہوں، میں اس حدیث کو پورا بیان نہیں کر پاؤں گا، میں دو قدم ہی پیچھے ہوں، دو قدم پر ہوں میں. اللہ کے وجود کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے اور اس کو روشن کرنے کے لیے مقدمے کی ضرورت ہے، لیکن علی اور نبی سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے. ان کا وہاں جانا، ان کا ایک وقت میں 40 جگہ پر حاضر ہونا، ان کا لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت، دماغ میں ذہن میں کیا ہے، وہ بیان کرنا کچھ آگے کے اگر وقت ہوا تو بیان کریں گے. کہ اتنا ہے کہ مولا سوال کرنے والے کے سوال پہلے سے بتاتے تھے، تم کیا سوچ کر آئے ہو. اچھا، آج جدید سائنس کے حوالے سے بھی یہ باتیں قابل فہم ہیں، یہ باتیں قابل فہم ہیں، فہم ہے آج کی جدید تعلیم کے وجہ سے، اور جتنا سائنس اور جتنا تعلیم جو جدید تعلیم آگے بڑھے گی اتنی اہل بیت کی عظمت بھی روشن ہوگی. لہذا ہمیں جدید اور عصری تعلیم کی تشویق کی بھی ضرورت ہے. اس کا فائدہ خود مکتب اہل بیت کو ہے. یہ اس درجے پر فائز ہستی جس کو اگر دل و دماغ پر حاکم نہ کیا جائے تو انسان مومن نہیں کہلاتا. اللہ اس سے کلمے کو قبول نہیں کرتا جس کے ذہن کا حاکم علی نہ ہو. اللہ اس سے نماز کو قبول نہیں کرتا جس کے من کا حاکم علی نہ ہو. یہ حج واپس کر دیا جائے گا اگر علی کے ساتھ نہیں آئے ہو. یہ زکوٰۃ تمہارے پیسے کا اسراف ہو جائے گا اگر تم نے اس کی محبت کے ساتھ یہ ادائیگی نہ کی ہو. تمہارا کوئی کام بھی قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم علی کی محبت اور اس ہستی سے اپنے تعلق کو ثابت نہ کرو. عزیزو، آج شب ضربت ہے. اپنے ذہنوں کو آمادہ کیجئے. اس عزاخانے میں بھی اور جہاں بھی آپ مجلس میں جائیں، یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ یہ آنے والی صبح زینب کبرا کے نوحوں کے ساتھ ولد ہوگی. جناب ام کلثوم کے گریے کی صدائیں آنے والی صبح کے ساتھ ہیں. میں نے ایک بات کی کہ یہ عالی نسب اور علی اسم لوگ ہیں. اس گھرانے کا ہر فرد علی بھی ہے، ہر فرد محمد بھی ہے، اور اس گھرانے کے ہر فرد کا علی ہونا صرف جمالیات میں نہیں ہے، کمالیات میں بھی ہے اور جلالیات میں بھی ہے. جلالیات کا جب عنوان آتا ہے نا تو اس میں صبر کا پہلو آتا ہے، برداشت کا پہلو آتا ہے، تحمل مزاجی کی بات آتی ہے. یہ پہاڑوں کو تصور میں لائیں، وہ تصور چھوٹا ہے ان کے سامنے. یہ اتنی بڑی بڑی مصیبتوں پر سجدہ شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی کو تو مصیبت ڈھونڈتی ہوگی، یہ مصیبت کو ڈھونڈتے ہیں، یہ مصیبتوں کو ڈھونڈتے ہیں. کہاں ہیں وہ مصیبت؟ کون سی مصیبت ہے جو علی تک نہیں آئی؟ کون سے مصائب ہیں جو علی کی اولاد تک نہیں آئے؟ بھائی میرے مولا علی، اللہ اکبر، شہادت کے موقع پر مسن ہے نا، معمر ہے نا، جوان بچوں کے بلکہ نواسا نواسیوں کے، پوتا پوتیوں کے دادا اور نانا ہے نا. وہ علی کتنا بڑا علی ہے جو ابھی 6 مہینے کا، وہ علی کتنا بڑا علی ہے جس کے سینے میں برچی لگی ہے. اس علی کی کیا بات کریں گے، کیسے سمجھیں گے اس کے بلند ہونے کو جس نے کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے پیر سفر کیا اور آگے ائمہ اہل بیت میں علیوں کا ذکر کریں. امام رضا، امام نقی، یہ جتنے بھی علی ہیں اس گھرانے میں اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے مقام پر علی تھے، اور آج تک ان سے بڑا علی کوئی نہیں ہے. آپ امام رضا کو دیکھیے، علی ابن موسر رضا، جب مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں نا میرے مولا رضا، تو حرم سے فرمایا میری زندگی میں مجھ پر ماتم کرو، اس لیے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو کوئی مجھے رونے والا نہیں ہوگا. جس کے 27 بہنیں ہوں، جس کے 30 بھائی ہوں، اس کے جنازے کو غربت میں اٹھایا جائے، اور ان کے بابا کو بھی پرسہ دیجئے، ان کے بابا کا بھی ان کو پرسہ دیجئے، جس کی 27 بیٹیاں ہوں، جس کے 30 بیٹے ہوں، اس کے جنازے کو پورے بغداد پہ رکھ دیا جائے. ابو الاتا کہتا ہے ایک چاہنے والا ہے، شاعر ہے، مولا کا شاعر ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچا. ہارون نے کہا تم سے بڑا تو اس معاشرے میں شاعر نہیں ہے، کوئی غزل سناؤ، کوئی شعر سناؤ. شعر پر شعر سنتا رہا، غزلوں پہ غزلیں سنتا رہا، جب بہت کلام سن لیا تو ابو لطا نے کہا آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ کہا یقیناً کوئی حاجت لے کر آئے ہو گئے، تمہاری جو حاجت ہوگی میں پورا کر دوں گا، ایک اور فلاں کلام سناؤ۔ جب وہ کلام بھی سنا دیا تو انہوں نے کہا مجھے آپ سے ایک حاجت ہے۔ کہا جو مانگو گے دے دوں گا، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو ابو لطا کی آنکھوں میں آنسو بھرائے، کہنے لگے میرے امام کو آزاد کر دو، تمہارے قید خانے میں میرے مولا امام موسیٰ کاظم ہے۔ تھوڑی دیر خاموش ہوا ہارون رشید، کہنے لگا 3 دن کے بعد ہم تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے، اور جا کے زندان کے دروازے سر اپنے امام کو لے لینا۔ ابو العطا اپنے سرائے میں پہنچا ہے جہاں ٹھہرا ہوا تھا، یہ مدینے کا رہنے والا تھا جو بغداد آیا ہوا تھا، اپنے اہل خانہ سے کہا دیکھو کتنا بڑا مقام ہے ایک چاہنے والے کے لیے کہ اس کی وجہ سے اس کے امام کو آزادی مل رہی ہے۔ 3 دن کے بعد اپنے خانوادے کے ساتھ جا کے زندان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ بار بار دروازہ کھلتا تھا، کچھ قیدیوں کو اندر لے جایا جاتا تھا، کچھ اسیروں کو آزاد کیا جا رہا ہوتا تھا، ہر جانے والے کو بھی دیکھتا تھا، ہر آزاد ہونے والے کو بھی دیکھتا تھا۔ جب صبح سے عصر کا وقت ہو گیا تو اس نے ایک مرتبہ دربان سے پوچھا آج میرے امام کو آزادی ملنی تھی، میں تو صبح سے اپنے امام کی آزادی کے انتظار میں ہوں۔ کہنے لگا کچھ دیر اور صبر کرو۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو کیا دیکھا، ایک تختے پر جنازہ ہے اور 4 مزدور جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسی دربان نے آواز دے کر کہا ہذا امام الرفضا، یہی شیعوں کا امام ہے۔ اللہ اکبر، اس گھرانے کے ہر فرد کے ساتھ آپ مصیبت کی کیفیت تو دیکھیے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ مولا سجاد فرماتے ہیں پیغمبر نے ہمارے بارے میں جتنے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں اگر یہ بیان نہ کیے ہوتے تب بھی اس سے زیادہ مصیبت ہم پر نہیں آتی، تب بھی ہمارے اوپر اس سے زیادہ مصیبت نہیں آتی۔ آپ رو رہے ہیں عزادارو، شب ضربت ہے، میرا دل کر رہا ہے ایک چھوٹے علی کا ذکر اور سن لیجیے۔ میرے مولا حسین نے لاشیں بہت اٹھائیں مگر 3 لاشوں پر حسین روئے بہت ہیں۔ اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا ہے۔ میرے مولا روتے ہوئے لاشے پر گئے ہیں، روتے ہوئے لاشا چھوڑ کر آئے۔ ایک اور لاشے کا حال سنیں گے زدارو، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے جس پر حسین گرتے گرتے پہنچے ہیں، آواز دیتے جاتے تھے علی مجھے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے آواز دو میرے لال میں تمہارے لاشے تک پہنچوں۔ اجر و کمال اللہ، کیسے پہنچے ہیں اپنے بچے کے لاشے پر، کیسے لاشا اٹھا کر لائیں میرے مولا، اس کا بیان مشکل ہے۔ سنیں گے زدارو ایک اور علی کا حال، وہ لاشا بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضان بقضاء ہی و تسلیما لامرہ۔ اجر و کمال اللہ، ایک اور علی ہیں جسے علی ابن الحسین زین العابدین کہا جاتا ہے۔ حضرتارو اللہ کا انداز بھی، اللہ کی سنتیں بھی بڑی منفرد ہیں، وہ ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا کہ یوسف کو حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا، حضرت امام حسین کا امتحان لیا اس لیے کہ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، حسین کا امتحان بھی پانی سے ہوگا۔ اللہ نے امام مولا علی کا امتحان لیا، علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی، آپ رو رہے ہیں علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا، جب کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا۔ جس علی نے ایک یہودی غیر عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہو، 3 دن کھانا نہ کھایا ہو، اس نے اپنی زوجہ پہ اٹھنے والے ہاتھ کیسے برداشت کیے ہوں گے؟ اجر و کمال اللہ۔ 2 جملے اور لیجئے، آپ نے عبادت کر لی عزادارو۔ مولا امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، اللہ نے امام حسین کا امتحان پانی کے ذریعے لیا۔ جناب امام سجاد کا بدن نازک بہت تھا، نازنین بدن تھا مولا سجاد کا، آپ کا بدن مبارک آپ کے دست ہائے مبارک آپ کے پائے ہائے مبارک بہت ملائم تھے، بہت نرم تھے۔ اکثر سفروں سے لوٹتے ہوئے امام سجاد کو تپ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، بخار ہو جاتا تھا سفروں کی وجہ سے۔ جس کے پیروں میں نزاکت ہو، جس کے ہاتھوں میں نرمی ہو، وہ کتنے میلوں کا فاصلہ طے کرے گا؟ پیروں میں کانٹے چبھیں گے، فرما رہے ہیں منحال سے منحال سات مصیبتیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ شام میں ایسی ایسی مصیبتیں آئیں، ان میں سے فرماتے ہیں ایک مصیبت یہ تھی، سات مصیبتوں میں ایک مصیبت کا ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مصیبت یہ تھی، میرے ہاتھ مندھے ہوئے تھے، چھتوں سے آگ اور پتھر پھینکا جا رہا تھا، ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میں پکارتا رہا، میرا سر چل رہا ہے، کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس حضرات مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، ایک جملہ اور سن لیجئے۔ آج شب ضربت ہے، آج کی رات زینب کے لیے امتحان کی رات ہے، آج کی رات ام کلثوم کے لیے بڑے امتحان کی رات ہے۔ عباس کہاں ہو، تمہارے بابا کے سر پہ تلوار لگنے والی ہے۔ محمد حنفیہ تیار ہو بڑے امتحان کے لیے، اے مولا حسن، اے مولا حسین، ہم سے پرسے کو قبول فرمائیے گا۔ یہ جو رات گزری ہے نا زدارو، مولا کائنات نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے ہمیشہ کی طرح، مگر اس رات میں جاگنے کا انداز کچھ اور تھا۔ جب سہن میں آتے تھے نا تو آسمان کو دیکھ کر کہتے تھے، ھذہ اللیلۃ اللتی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہی رات ہے۔ جناب ام کلثوم نے آگے بڑھ کر کہا، بابا یہ کون سی رات ہے؟ فرمانے لگے اے بیٹا ام کلثوم، یہ وہی رات ہے جس کے اختتام پہ میرے سر پہ ضربت لگے گی۔ فرمانے لگی، بابا دشمن پھیل چکا ہے، کوفے میں آپ کے دشمن بہت ہیں، آج صبح کی نماز بھائی حسن پڑھا لیں۔ تو ایک مرتبہ برہمی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا، اے ام کلثوم، جس صبح کا انتظار علی مدتوں سے کر رہا ہے، تم علی کو اس صبح سے روک رہی ہو۔ بس حضرات مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، مولا اپنے حجرے سے باہر نکلے، سر پہ امامہ لیا، ابا لی، ہاتھ میں اب میرے مولا نے عصا لی۔ جب حجرے سے نکل کے صحن سے گزر رہے تھے تو مرغابیاں دوڑتی ہوئی پھڑپھڑاتی ہوئی آئیں، جو میری بیوی کے گھر میں پلی ہوئی تھیں، مرغابیاں دوڑتی ہوئی آئیں، مولا کی ابا کے دامن کو پکڑنے لگیں۔ مولا زمین پر بیٹھ گئے، ایک ایک پر ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے لگے اور فرمانے لگے اے ام کلثوم، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، اور ام کلثوم کچھ دیر کے بعد تم بھی میرا نوحہ پڑھو گے، سارا سماج میرا نوحہ پڑھے گا، پورا کوفہ مجھ پہ ماتم کرے گا، اے ام کلثوم تمہارا بابا تم سے رخصت ہو۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔